الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوه أحسن من زوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام برادران اسلام، آج کی یہ مجلس مدرسہ ملا مسجد میں جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ان کے اعزاز اور اکرام کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ یہ طلبہ، یہ بچے اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے اولیاء، اپنے اہل خاندان اور اپنے مربیوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح گویا ان کا اعزاز ہو، حوصلہ افزائی، اور ان کے اہل خاندان اور اولیاء بھی یہاں موجود رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مجلس اور یہ اجتماع مسرت اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ جو مقصد تھا وہ تو بحمدللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی مجلس کی مناسبت سے پیش کی جاتی ہیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ دعا کی غرض سے ایسی مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، رسول بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل فرمائی۔ یہ قرآن جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہدایت ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ قرآن اور یہ کتاب بطور معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں علامت نشانی کے طور پر دی جاتی ہیں ان کی نبوت اور رسالت کے لیے، کہ اس کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگ ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر ایمان لائیں۔ ایسی چیزوں کو شریعت کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات انبیاء کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو پیش نہیں کر سکتے، دوسرے لوگ اس طرح کی چیز پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عاجز یعجز اعجاز کا معنی ہے کسی کو عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ گویا یہ ایک ایسی نشانی ہے جس نے سب لوگوں کو اس جیسی کوئی بات پیش کرنے سے عاجز کر دیا۔ یہ گویا اللہ کا نبی ہی اللہ کے دین کی وجہ سے ایسا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک جو ہے وہ بطور معجزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اسی لیے اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بطور معجزے بطور علامت اور نشانی کے دی گئی وہ وحی ہے, یعنی قرآن پاک جو اللہ نے میرے اوپر بھیجی. اور فارجو ان اکون اکثرہم تابعین یوم القیامہ, اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے اور ایسی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ آخر تک باقی رکھیں گے. ویسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کو جو نشانیاں معجزے کے طور پر دی گئی وہ ایسی تھی جو باقی نہیں رہی, وہ دنیا سے گئے, ان کے ساتھ ان کے معجزے بھی رخصت ہوئے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے. یہ قرآن تو ان میں سے ایک ہے, لیکن اور بھی بہت سارے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے, اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے, یا جب وہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ظاہر ہوا ہوا پھر ختم ہوا. لیکن یہ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا, اور اپنی گویا اس شان سے کہ وہ لوگوں کو چیلنج کرتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن قیامت تک آپ کا یہ معجزہ آنے والی دنیا کو علمی اعتبار سے چیلنج کرتا رہے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو لوگوں کے سامنے واضح اور ثابت کرتا رہے گا. اسی لیے آپ پر ایمان لانے والوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا. اسی کو حضور فرماتے ہیں فارجو ان اکون اکثرہم تابعین یوم القیامہ, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس معجزے کی وجہ سے قیامت کے روز میں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں پیروکاروں ماننے والوں اور میرے اوپر ایمان لانے والوں کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوا ہوں گا. گویا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد دوسرے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. بہرحال یہ قرآن پاک کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اور اسی قرآن پاک سے متعلق اور بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. کوئی تفصیل کرنے کے بجائے انہی چند احادیث کے کلمات کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. چنانچہ ابھی جو آپ کے سامنے دو چار حدیثیں پڑھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر, یہ ارشاد براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کو. گویا حضور کے اس ارشاد کے اولین مخاطب جو ہیں وہ حضرات صحابہ ہیں, اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو اس امت میں سب سے بہتر اور افضل. حضرات انبیاء کے بعد کوئی جماعت اگر ساری نوع انسانی کے اندر افضل اور بہتر ہو سکتی ہے تو وہ حضرات صحابہ کی ہے. ان کو خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے, گویا ان میں بھی اعلیٰ مقام اس کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے حضرات صحابہ کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو گویا قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دے رہے ہیں, اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کوئی بہتر سے بہتر کام اعلیٰ اور افضل سے افضل کام کوئی انجام دے سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے. یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر جاری ہے, اور اسی لیے حضرات صحابہ اور ان کے بعد پوری امت کے اندر یہ سلسلہ برابر جاری رہا, اور یہ آج بھی ہماری یہ مجلس جو ہے گویا اسی کا ایک نمونہ ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی, یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کر رہی ہے. یہ مدرسے تو یہاں قائم ہیں اور جگہ جگہ پر قائم ہیں, اور ان مدرسوں کے چلانے والے, ان کو پڑھانے والے, اس میں پڑھنے والے, ان میں اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے داخل کرنے والے سب ہی قابل مبارکباد ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو اس میں لگا رہے ہیں. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی قدردانی یہی ہے, اور یہ ایک ایسا کام ہے جو کرنے جیسا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بخاری شریف ہی کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں, لا حسد الا فی اثنین. دنیا کا دستور یہ ہے کہ آدمی, انسان کا مزاج, اس کی طبیعت اور اس کی فطرت اور اس کا نیچر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی عمدہ اور بڑھیا چیز دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, کاش یہ مجھے بھی مل جائے. اسی کو رشک کہتے ہیں, غبطہ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے. تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں, کوئی بڑھیا سی کار میں سوار ہو کے جا رہا ہے, نظر پڑ گئی تو ہماری راہ ٹپکتی ہے کہ کاش ایسی کار ہمیں بھی مل جائے. کوئی عمدہ بنگلے کے اندر رہائش پذیر ہے تو اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ایسا ہمیں بھی مل جائے. کوئی بڑی فیکٹری کا مالک ہے تو ہم بھی اس کے متعلق دل میں خواہش کرتے ہیں. کوئی اونچے عہدے کے اوپر فائز ہے تو اس کے اس عہدے اور منصب پر ہم جو ہے رشک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہماری تربیت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ کون سی وہ چیز ہے جس پر ہم کو رشک کرنا چاہیے, جس کے حاصل ہونے کی تمنا کرنی چاہیے. کسی کی گاڑی دیکھ کے تمنا مت کریو, کسی کا بنگلہ دیکھ کے تمنا مت کریو, کسی کا عہدہ اور منصب دیکھ کر تمنا مت کرنا. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں, دو آدمی اور بعض روایتوں میں اسنتین, دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمت ہمیں بھی عطا فرما. اس میں پہلا نمبر یہ ہے, رجل آتاہ اللہ الکتاب, وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا. بس یہ قرآن ہے, قرآن کے الفاظ کا علم, قرآن کے معانی کا علم, قرآن کے احکام کا علم, قرآنی علوم و معارف کی واقفیت, سب قرآن سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی کو آگے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ, وہ آدمی اس قرآن کو لے کر مشغول ہے, یقوم بھی اس میں مشغول ہے, آنا اللیل و آنا النہار, دن اور رات کی مختلف گھڑیوں کے اندر. گویا اس اللہ نے یہ نعمت دی اور اس نعمت ہی میں وہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے. کسی کو اللہ نے خالی قرآن کا حافظ بنایا تو اب قرآن کے خالی حافظ ہے, بس قرآن کے الفاظ کو رات دن پڑھا چلا جا رہا ہے, چلتے پھرتے نمازوں میں, اور جیسا بھی لوگ خود جو ہے پڑھتا ہے لوگوں کو سکھانے کا. گویا 24 گھنٹے اس کا مشغلہ یقوم بھی. قرآن کا علم دیا ہے اللہ نے, قرآن کے علوم و معارف اس کے سینے میں اللہ نے رکھے ہیں تو وہ 24 گھنٹے اسی میں مشغول رہتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، سکھلاتا ہے، قرآن احکام سے اللہ نے اس کو واقف کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں گویا لانے اور حاصل یہ کرنے کا عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کرتا ہے، یقوم بہی اس میں سب آ جاتا ہے۔ گویا جو آدمی جس حیثیت سے بھی جس انداز سے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہے، حضور فرماتے ہیں وہ آدمی اس قابل ہے کہ آپ اس پر کیا کریں۔ جیسے ابھی ان بچوں نے حفظ کیا، اب یہ دیکھو بھائی خالی یہاں اتنا نہیں کہ حفظ کر لیا ہو گیا کام، بقی یقوم بہی آنا اللیل وانا، کہ اس اب حفظ کے بعد اس قرآن کے ساتھ آپ کا مشغلہ، آپ کا تعلق 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے، خالی دن کا بھی نہیں، خالی رات کا بھی نہیں۔ آنا اللیل، آنا یان کی جمع ہے، یعنی مختلف دین کے مختلف اوقات میں، رات کے مختلف اوقات کے اندر، گویا 24 گھنٹے اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اسی کو یاد کر رہے ہیں، اسی میں گویا غلطان و پیچائیں اپنے دل و دماغ میں اسی سوچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی کہ اللہ قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے آنکھ کی گویا روشنی بنا دے، اس کو گویا قرآن آدمی قرآن کو میرے رگ و ریشے میں پیوستہ فرما دے، حضور دعا یہ فرماتے ہیں۔ گویا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے، خالی حفظ کر کے آپ نے چھٹی لے لی، قرآن بند کیا پھر کھولا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ اسی کو قرآن بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں تعاہد القرآن والذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من العقول من الابل فی عقولها، کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو، اس کو پڑھتے رہا کرو، تعاہد یعنی اس کا جوڑ، آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ جیسے حضور فرماتے ہیں اونٹ اپنے بندھن میں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے پھر جلدی سے ہاتھ میں نہیں آتا، ایسا قرآن بھی یاد بہت جلدی ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے نا، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اب اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، لوگ کہتے ہیں آپ یہ قرآن کے باپ کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، خالی حافظ نہیں ہے، حدیث یوں کہتی ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھا اور اس کے اندر جو احکام ہے اس پر عمل کیا۔ خالی حفظ کرنے سے یہ ماں باپ کو یہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی جب تک کہ بیٹا عمل کا اہتمام نہ کرے۔ عمل بما فیہ البس والدہ، تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک اور جس کی روشنی سورج اگر تمہارے گھروں میں آ جائے تو اس سے زیادہ اس کی اس تاج کی چمک دمک ہوگی۔ تو گویا یہ فضیلت اس وقت ہے جب عمل کا اہتمام کیا جائے، خالی پڑھ لینے سے نہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی، جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا ربط رکھتے ہیں وہ ان کے لیے بڑی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک اور ارشاد ہے ان للہ اہلین من الناس، کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگ ہیں، خواص، جیسے کہتے ہیں فلاں صاحب تو فلاں بزرگ کے خاص آدمی ہیں، تو کچھ لوگوں کے اندر بھی انسانوں میں کچھ انسان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں. قیل من ہم یا رسول اللہ, صحابہ کی طرف سے پوچھا گیا کہ وہ خواص کون ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ, جو قرآن والے یعنی جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, اہل القرآن, قرآن والا یعنی گویا قرآن کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو کہ اس تعلق کی وجہ سے اس پر یہ لفظ بولا جائے. کون سا؟ اہل القرآن. یا لفظ اہل ایسے ہی نہیں بولا جاتا, میں کہ نہیں, یقال لصاحب القرآن, حدیث میں آتا ہے کہ صاحب قرآن سے قیامت کے روز کہا جائے گا اقرا وارتقی, کہ قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات میں ترقی کرتا چلا جا, اس لیے کہ تیرا درجہ جو آخری آیت پڑے گا وہاں. تو صاحب قرآن, تو صاحب کا لفظ قرآن کے ساتھ جوڑا, گویا قرآن کے ساتھ اس کو ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اس کو صاحب قرآن, 24 گھنٹے اسی میں لگا رہتا ہے. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حفظ قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی یاد کرنے کے اوپر بڑی بشارتیں سنائی ہیں, اور یہ سلسلہ قدیم زمانے سے قرآن پاک کی حفاظت کا اس امت کے اندر چلا رہا ہے. آپ کا یہ ادارہ جو ہے مدرسہ ملا مسجد ماشاءاللہ سالہا سال سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے, اور یہاں کی یہ اس خدمت کی باقاعدہ پوری شہر سورت کے اندر جو ہے بڑی قدر و قیمت ہے, اس کا ایک خاص مقام ہے انہیں خدمات کی وجہ سے, اور یہاں مدتوں سے طلبہ پڑھتے چلے آئے اور علم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ قابل مبارکباد ہے. جو حضرات اس مدرسے کے نظم و انتظام کو چلاتے ہیں, جو اس میں مالی تعاون کرتے ہیں, جو اس میں پڑھاتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, جو اپنے بچوں کو اس میں بھیجتے ہیں, جو اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں, اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے جو حصہ لیتے ہیں, دلچسپی لیتے ہیں, سب ہی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا اس خدمت کے اندر حصہ لینے کی سعادت عطا فرمائی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو, جن کے بھی بچے ہیں اور جو بھی کسی حیثیت سے اس میں حصہ لے رہے ہیں, ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا اس میں حصہ لینے کا کی توفیق عطا فرما کر یہ بڑی سعادت عطا فرمائی. این سعادت بزور بازو نیس تان بخشت خدا بخشندہ. جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماز اپنے فضل سے ہمیں اس کے اندر لگایا. منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی, منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو موقع ملا ہے بادشاہ کی خدمت کا, تو اس کو چاہیے کہ وہ بادشاہ کے اوپر احسان نہ رکھے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں. منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت, اس کو چاہیے کہ بادشاہ کا احسان سمجھیں کہ بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیا. مطلب لائن لگی ہوئی ہے, اشارے کے منتظر ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, بس یہ آپ کے حق میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دیہات کے رہنے والے جو ایمان لاتے تھے اور حضور کے پاس ایسا انداز اختیار کرتے تھے آپ کے سامنے آ کر, گویا ایمان لا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا ہو. باری تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا, یہ لوگ آپ کے پاس آ کر ایسا انداز اختیار کرتے ہیں, ایسی روش اپناتے ہیں, ایسا طرز اپناتے ہیں, گویا وہ اسلام لا کر انہوں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو. قل لا تمنوا علی اسلام, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا میرے اوپر احسان مت رکھو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی. جو بھی کسی دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ خدمت لے رہے ہیں, اس کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم, خاص کر کے وہ حضرات علماء حفاظ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. آج کل دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے جو ہے کام میں لگے ہوئے ہونے کے باوجود اس خدمت کی جو قدر و قیمت اپنے قلوب میں دلوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے بڑی برکات سے محرومی کی نوبت آتی ہے. آدمی اگر دل سے اس کی قدر و قیمت سمجھے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں, ایسی روحانی نعمتیں, ایسی معنوی نعمتیں عطا فرمائیں گے. لوگ بھلے آپ کو مفلوق الحال پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھے, لیکن آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے جو انوارات نازل ہوں گے وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ کا معاملہ اپنے ہر بندے کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے اس کے مناسب, اس لیے ضرورت ہے کہ جو حضرات ان خدمات کو انجام دیتے ہیں اساتذہ کرام مدرسین, وہ بھی جو ہے اس کو اس کی بڑی قدر کریں اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں, اپنی سعادت سمجھیں. زبان سے تو ہم بولتے ہیں لیکن دل سے بھی اس کو حقیقتاً سمجھنا چاہیے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عنایت کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین. اللہم لا تنزی منا صالح ما آتیتنا. اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے مخلصین و محبین، ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما، تو نے جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اہل خاندان، ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اے اللہ تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. معلوم نہیں کہاں اور کس وقت زندگی کی شام ہو جائے. اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو بھی جس کا متعلقین میں سے اعزاء میں سے جو بیمار ہیں، اللہ آسیب اور سحر کا شکار ہیں، مدتوں سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اللہ ان تمام کو صحت، شفا، عافیت، سکون نصیب فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما. جو قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اس مدرسہ، ملا مسجد کو بھی ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. جب سے قائم ہوا اے اللہ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا مولانا عبد الباری صاحب بٹکل کے محتمیم صاحب، اللہ ان کی بھی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی دینی ملی خدمات کو حسن قبول عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، مدرسے کو ان کا نعم البدل عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ بہت سے بندے تکمیل حفظ کی نسبت سے اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تمام کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔